اور دیکھ لو اور سوچ لو، وقت دیتا ہے تمہیں. عالم الغیب والشہادہ، وہ عالم ہے کھلے اور چھپے کا، حاضر اور غائب کا جاننے والا. العزیز الحکیم، زبردست اور حکمت والا. اس سورت کے شروع میں یہ نام نہیں آئے تھے، یہاں آ گئے. یہ جوڑا جو ہے العزیز الحکیم کا، یہ ان سورتوں کے اندر خصوص خاص طور پر جو ہے بہت نمایاں ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشة مبینة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا صدق الله العظيم. یہ جو دس مدنی صورتوں کا گروپ تھا اس کا اب آخری جوڑا ہے، یہ سورت الطلاق اور سورت التحریم. ان دونوں کا آغاز ہوتا ہے یا ایوہ النبی، یا ایوہ النبی کے الفاظ سے، سورہ تحریم کا بھی اور سورہ طلاق کا بھی. اور ان میں جوڑے ہونے کی نسبت معنوی اعتبار سے بہت نمایاں ہے. انسان کی جو عائلی زندگی ہے، گھریلو زندگی، خانگی زندگی، اس میں شوہر اور بیوی کے مابین دو انتہائی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں. یا تو اگر مزاج کی عدم موافقت ہے، جب کلش ہے، اختلاف ہے، تو اس کی انتہا ہے طلاق. یا محبت ہے، اعتماد ہے، اور وہ اگر ضرورت سے زیادہ ہے تو اس سے شریعت کے احکام میں خلل واقع ہو رہا ہو، تو اس دونوں کو علیحدہ علیحدہ صورتوں میں رکھ لیا گیا کہ ایک انتہائی شکل طلاق کی ہے، وہ بھی ہو تو اس کے کچھ آداب ہیں، اس کے کچھ اصول ہیں، اس کو بہتر انداز میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ سیپریشن اپنی جگہ پر ایک ضرورت ہے انسانی تمدن کی. لیکن یہ کہ دوسری طرف ایسا بھی نہ ہو کہ بیویوں کا اس درجے خیال ہو جائے، ان کی دلجوئی ایسی اتنی ہو جائے کہ اس سے جو ہے شریعت کے احکام میں کوئی رد و بدل ہونے لگے. ایک نقطہ جو نوٹ کر لینا چاہیے وہ یہ ہے کہ احکام شریعت میں عائلی قوانین کی اہمیت کا کیا عالم ہے. ہماری اجتماعی زندگی کا جو سب سے اونچا مرحلہ ہے وہ ہے ریاست، سٹیٹ. اس کے بارے میں قرآن مجید میں بہت کم احکام ہیں، اصول دیے گئے ہیں. اللہ کی حاکمیت، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی بالادستی، اس کے دائرے کے اندر اندر امرهم شورا بینهم، بس ختم. کیسا نظام ہو، فیڈرل ہو، کنفیڈرل ہو، یونیٹری ہو، وہ پارلیمانی ہو، وہ صدارتی ہو، کوئی بحث نہیں، سب جائز ہے، سب کے اندر مباح ہے. معاشی زندگی سے متعلق کچھ احکام بھی دیے گئے، کچھ اصول بھی دیے گئے. اصول ہم نے کل پڑھا تھا مسلم، کہلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سرمایہ جو ہے صرف دولت مند لوگوں ہی کے درمیان گردش میں رہے. اکویٹیبل ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے سرمایہ کی معاشرے کے اندر، یہ اصول ہے، یہ ہدف ہے. لیکن اس کے ساتھ سود کی حرمت، جوئے کی حرمت، رشوت کی حرمت، اس کے علاوہ قانون وراثت، یہ ساری چیزیں کس لیے دی گئی؟ تاکہ معاشی زندگی صحیح طور پر استوار ہو جائے. لیکن جو سب سے بیسک ہے انسان کی اجتماعی زندگی کا، وہ عائلی زندگی ہے. اس پر آپ نے دیکھا کہ تین چار رکوع مسلسل سورہ بقرہ میں آئے، پھر یہ احکام جو ہیں دوسری صورتوں میں بھی آ رہے ہیں، سورہ نساء میں بھی آئے، سورہ نور میں بھی آئے، سورہ احزاب میں بھی آئے، پھر ہم نے سورہ مجادلہ میں بھی دیکھا پہلی چار آیات، زہار کا حکم جہاں آیا ہے، اور اب یہاں دو مکمل صورتیں اس موضوع پر آ رہی ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے کہ خشت اول چون نہد معمار کج، راسوریا میروت دیوار کج. اگر عائلی نظام صحیح نہیں ہوگا تو پھر تمدن کی پوری عبارت ٹیڑھی ہو جائے گی. اگر یہ پہلی اینٹ صحیح رکھی گئی ہے تو اس کے اوپر جو بھی اینٹیں رکھی جائیں گی وہ سیدھی ہوں گی صحیح ہوں گی. تو یہ اہمیت ہے آئلی قوانین کی کہ کس قدر تفصیل کے ساتھ قرآن میں بیان ہوئے ہیں. اب اس کا آغاز کیجئے. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. اے نبی جب آپ لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دینے لگے تو طلاق دیجئے عدت کے حساب سے, اور واحصوا العدۃ عدت کی پوری گنتی کیجئے. واتقوا اللہ ربکم اور اپنے رب سے یعنی اللہ سے ڈرتے رہو. لا تخرجوهن من بیوتهن مت نکالو ان کو ان کے گھروں سے. ولا یخرجن نہ ہی وہ خود نکلے. الا یاتینا بفاحشۃ مبینہ الا یہ کہ کوئی خریف جو ہے بے حیائی کا ارتکاب وہ کرے. وتلک حدود اللہ اور یہ اللہ کے حدود ہیں. ومن یتعدی حدود اللہ فقد ظلم نفسہ اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے حدود سے تجاوز کرے گا تو اس نے گویا کہ خود اپنے اوپر ظلم کیا. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کوئی صورت جو ہے بہتر پیدا فرما دے. پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ حضور نے تو کبھی کوئی طلاق دی ہی نہیں. آپ اپنی ازواج کو طلاق نہیں دے سکتے تھے اس لیے کہ طلاق دینے کے بعد ان کے لیے نکاح ثانی ممکن تھا ہی نہیں. وہ ہم سورہ احزاب میں پڑھ چکے ہیں کہ حضور کی ازواج سے آپ کے انتقال کے بعد بھی کوئی مسلمان نکاح نہیں کر سکتا تھا. وہ تو والدہ یعنی ماؤں کے درجے میں آ گئی, امہات المومنین. تو یہاں پر بظاہر ذات حضور سے خطاب ہے, اصل میں مسلمانوں سے خطاب ہے کہ جب طلاق دو تو عدت کے حساب سے دو. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر فرض کیجئے آج طلاق دی ہے ایک طلاق, تو اب جو تین حیض جو آئیں گے اس وقت تک اس کی عدت ہے. یہ عدت کی پوری گنتی کی جائے. عدت کا اصل مقصد کیا ہے کہ اگر کہیں کوئی حمل ہو متعلقہ کو تو وہ ظاہر ہو جائے, معلوم ہو جائے کہ وہ بچہ جو ہے وہ اسے سابقہ شوہر کا ہے. لیکن اس میں اضافی حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اس عدت کے دوران اپنے ہی گھروں میں رکھو انہیں, نکالو نہیں اپنے گھروں سے, اس لیے کہ اس کا امکان ہے کہ طبیعت راغب ہو جائے, آدمی اپنی طلاق واپس لے لے. اس لیے کہ ایک طلاق ہے یا دو طلاقیں ہیں تو رجی طلاق ہے, وہ اس مدت کے اندر اندر رجوع کر سکتا ہے. اس کا امکان موجود ہے کہ طبیعت کے اندر آمادگی پیدا ہو جائے, وہیں گھر کے اندر ہی رہ رہی ہو اگر وہ عورت جس کو طلاق دی گئی ہے, تو اس میں زیادہ امکان ہے. ما تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا اور اسے معلوم نہیں ہے اس شخص کو, لا تدری کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی اور بات جو ہے اس میں پیدا فرما دے. فیضا بلغنا اجلہن جب وہ اپنی اس میعاد کو پورا کر لے یعنی عدت کے دن پورے ہو گئے, فامسکوہن بمعروف تو اب یا تو انہیں روک لو اپنے گھروں کے اندر معروف طریقے سے شرافت کے ساتھ یعنی طلاق واپس لے لو رجوع کر لو, اور فارقوہن یا پھر ان سے مفارقت علیحدگی اختیار کر لو بے معروف وہ بھی شرافت کے ساتھ بھلائی کے ساتھ نیکی کے ساتھ. وہ اشہدو ذوی عدل منکم اور اپنے میں سے دو معتبر آدمیوں کو گواہ بھی بنا لو کہ میں نے اپنی اس بیوی کو طلاق دی تھی لیکن یہ کہ ابھی عدت کے اندر اندر میں اس سے رجوع کر رہا ہوں. تو جیسے چونکہ گویا کہ یہ بھی ایک طرح کا نکاح ثانی ہوا نا, اگرچہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے یہ رجوع ہے لیکن پھر بھی دوبارہ یہ گویا کہ اپنے طلاق کو واپس لے رہا ہے, تو جیسے نکاح کے وقت دو گواہ تھے ایسے ہی اس رجوع کے لیے بھی دو گواہ ہونے چاہیے. وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ اور اس گواہی کو قائم رکھو اللہ کے لیے. ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ یہ نصیحت کی جا رہی ہے تم میں سے اس شخص کو جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا اور جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا, یہ مضمون اس سورت المبارکہ میں کئی مرتبہ آئے گا, دیکھیے غور کر کیجیے گا. تو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راستہ نکال دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اور اس کو رزق پہنچائے گا وہاں سے جہاں سے اسے گمان تک نہیں ہوگا. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کر لے گا, فَهُوَ حَسْبُهُ تو اس کے لیے کافی ہو جائے گا. تقوی اور توکل, تقوی اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورتیں ایسے ذرائع سے پورا کر دے گا کہ آپ کو گمان تک نہیں ہوگا کہ وہاں سے میری ضرورت پوری ہو سکتی ہے, اللہ پوری کر دے گا. اور توکل کر لیں گے تو اگر آپ کسی شریف انسان پر بھی آپ ذرا اعتماد کریں تو وہ آسانی سے آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاتا. اللہ تعالیٰ پر اعتماد کیا ہو تو کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائے گا؟ نہیں. ممن یتوکل علی اللہ ہے وہو حسبہ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ تو اپنا بات اپنی مشیت کو پورا کر لیتا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، البتہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. یعنی اللہ کے یہاں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہے، کسی معاملے میں تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ قانون خداوندی کے مطابق فیصلے بالآخر ہو کر رہیں گے. واللائی یئسن من المحیض، اور وہ عورتیں کہ جن کو حیض بند ہو چکا ہو، وہ بڑھاپے کی عمر میں داخل ہو چکی ہیں اور ان کی ماہواری بند ہو چکی، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو اگر اس میں شک والی بات ہو تب بھی، پھر ان کی عدت یہ تین مہینے، تین مہینے پورے ہو جائیں گے تو عدت پوری ہو جائے گی. اب تین مہینے پورے ہونے سے پہلے پہلے یا رجوع کر لو اور یا پھر انہیں رخصت کر لو. واللہ لم یحضن، یہی معاملہ ہوگا کہ اگر کم سنی میں شادی ہوئی ہے، ابھی اس کو ماہواری ایام آنے شروع ہوئے ہی نہیں تھے، تب بھی وہ تین مہینے کی مدت ہوگی. اولات الاحمال، اور جو حاملہ ہو عورتیں، اجلہن یضعن حملہن، ان کی عدت یہ ہوگی کہ ان کا حمل جو ہے اس کا وضع حمل ہو جائے، بچہ جن دے تو اس کے بعد ان کی مدت کی عدت ختم ہو جائے گی، چاہے یہ دس دن کے اندر ہو جائے. فرض کیجئے کہ پورا جو ہے حمل پورا ہی تھا اور اسی وقت میں شوہر نے کسی بات پر آ کر جو ہے وہ طلاق دے دی ہے، تو جیسے ہی وضع حمل ہو گیا عدت ختم ہو گئی. اس کے اندر اندر ہی اب اس کے لیے ہے، یا تو رجوع کرے گا اور یا پھر فیصلہ کر لے گا وہ فارقت کا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اب یہ دوسری مرتبہ بات آئی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں آسانی پیدا فرما دے گا. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ کا حکم ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے مسلمانوں تمہاری جانب. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور جو کوئی، تیسری مرتبہ یہ مضمون آ رہا ہے، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیوں کو دور فرما دیں گے اور ان کو اجر و ثواب دیں گے بہت بڑا. اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم اجعلنا من عبادک المتقین، اللہم اجعلنا من عبادک المتقین، آمین یا رب العالمین. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، یہ جو اب دوران عدت اپنے گھر میں رکھنا ہے اس عورت کو جس کو طلاق دے دی ہے اس بیوی کو، تو ان کو گھر میں رکھو، رہنے کے لیے جگہ ایسی دو جو تمہارے اپنے رہنے کے مطابق ہو، جو تمہاری حیثیت ہے، جس طرح کی جگہ پر تم خود رہ رہے ہو. یہ نہیں کہ سرونٹ کوارٹر میں ان کو بھیج دیا کہ جاؤ وہاں پر جا کر جو ہے عدت پوری کر لو، نہیں، جو تمہارا معیار ہے رہائش کا اسی کے مطابق انہیں وہ جو سکنا ہے وہ فراہم کرنا ہے. وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا، اور ان کو ضرر نہ پہنچاؤ، تکلیفیں نہ پہنچاؤ، ضرر نہ پہنچاؤ، تاکہ انہیں تنگ کر دو کہ وہ خود ہی چلی جائیں، گھر چھوڑ کر چلی جائیں، یہ بھی بات غلط ہوگی. لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ حاملہ ہو، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو ان پر خرچ کرتے رہو، ان کا نان نفقہ اور ان کا سکنا تمہارے ذمے ہے. حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ وہ ان کا جو وضع حمل ہو جائے. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ تمہارے لیے، کیونکہ اولاد تو تمہاری ہے، اگر بچے کو دودھ پلائیں، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو ان کو ان کا جو بدلہ ہے ان کی اجرت عطا کرو. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور آپس میں مشورے سے ان معاملات کو طے کر لو. وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ، اور اگر تمہارا آپس میں زدم زدہ ہو جائے، آپ یہ کہیں کہ میں تو اپنے بچے کو اس عورت سے اب دودھ نہیں پلوانا چاہتا، یا عورت کہہ دے کہ میں تو اس شخص نے مجھے طلاق دی ہے، میں اب اس کے بیٹے کو دودھ پلانے کو تیار نہیں ہوں. فَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، تو پھر یہ کہ کوئی اور عورت ہے اس کو دودھ پلائے. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، چاہیے کہ خرچ کرے، جو وسعت والا ہو وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس پر اس کا رزق جو ہے وہ تنگ کر دیا گیا ہے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو وہ خرچ کرے اس میں سے جو اللہ نے اسے دیا ہے. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا، اللہ تعالیٰ نہیں ذمہ دار ٹھہراتا کسی جان کو مگر اسی حد تک کہ جو کچھ اس نے اسے دیا ہے. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، عَنْ قَرِيبَ، اللہ تعالیٰ سختی کے بعد یا تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دے گا. بس یہ تو پہلا رکوع جو ہے اس کا 7 آیتوں پر مشتمل یہ ہے اس طلاق کے موضوع پر پورا کا پورا، باقی جو ہے وہ دیگر مضامین ہے. وقائم من قرية، بلکہ یہ تو زیادہ جو ہے یعنی مکی آیات سے زیادہ مشابہ ہیں یہ آیات، وقائم من قرية اتت امر ربها، کتنی ہی اتنی ایسی بستیاں تھیں کہ جنہوں نے اپنے رب سے اس کے حکم سے سرکاری کی، ورسول ہی اور اس کے رسولوں کی خلاف ورزی کی، فحاسبناها حسابا شدیدا، تو ہم نے پھر ان کا محاسبہ کیا بہت سخت، وعذبناها عذابا نکرا، اور ہم نے ان کو عذاب دیا، عذاب بھی بہت سخت، فذاقت وبال امرها، تو اس بستیوں نے یا اس بستی نے مزہ چکھ لیا اپنے کام کا، وکان عاقبت امرها خسرا، اور یقیناً ان کے معاملے کا جو آخری تھا آخری وبال جو ہے وہ خسارے والی بات تھی، اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے بہت سخت عذاب، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، تو اے ہوش مندو اے عقل مندو اللہ کا تقوی اختیار کرو، الذین آمنو، اے وہ عقل والوں کے جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، قد انزل اللہ علیکم ذکرا، اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کر دیا ہے، رسول یتلو علیکم آیات اللہ، وہ ذکر کیا ہے، ایک رسول ہے اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ رہا ہے، پڑھ کر سنا رہا ہے تمہیں، مبینات میں جو روشن ہیں آیات، لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ وہ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، من الظلمات الى النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف، ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا، اور جو کوئی بھی ایمان رکھے گا اللہ پر اور عمل کرے گا نیک، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ انہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش، قد احسن اللہ لہ رزقا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے خوب عمدہ رزق ان کو دیا ہوگا، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان بنائے اور زمینیں بھی اتنی ہی بنائیں، یہ متشابہات میں سے ہے یہ آیت، اس لیے کہ پورے قرآن مجید میں یہ مضمون ایک ہی جگہ پر آیا ہے، سات آسمانوں کا ذکر تو بہت مرتبہ آیا ہے، بہت مرتبہ آیا ہے، لیکن یہ کہ زمین بھی ایک سے زائد ہے اتنی ہی ہے جتنے آسمان، تو یہ بات صرف اس مقام پر ہے، لیکن ہے بڑے کلیئر انداز میں، الفاظ بالکل واضح ہیں، اگرچہ ابھی تک ہمارا علم وہاں تک نہیں پہنچا، لیکن ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد یہ حقیقت منکشف ہو جائے اور تب ہمیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو فرمائی تھی در حقیقت یہ اس کا اب ظہور ہو گیا ہے، واللہ عالم، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، وہ اللہ ہی ہے کہ جس نے سات آسمان بنائے ہیں اور زمین میں سے بھی اتنی ہی، یتنزل الامر بینہن، ان کے مابین جو ہے اللہ تعالیٰ کا امر، اللہ کا حکم، اللہ کے فرامین نازل ہوتے رہتے ہیں، لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تم اچھی طرح یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتبار سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں سمائی ہوئی ہے، سورۃ التحریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں حرام کرتے ہیں اپنے اوپر وہ شے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہے، آپ اپنی بیویوں کی رضا جوئی چاہتے ہیں، ہاں اللہ غفور ہے اور رحیم ہے، اس کے پس منظر میں باقاعدہ واقعات ہیں، حضور کا ایک معمول تھا کہ عصر سے مغرب کے درمیان آپ تمام ازواج مطہرات کے پاس جاتے تھے پانچ پانچ سات سات منٹ، تاکہ سب سے ملاقات ہو جائے، اس لیے کہ شب باشی تو ظاہر بات ہے کہ ایک ہی کے ساتھ ہوگی، باقی کا باری جو ہے وہ ہفتے بعد آئے گی یا دس دن بعد آئے گی، لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ روزانہ جو ہے تھوڑی سی شارٹ ایک جو ہے ملاقات ہو جاتی، اس میں ایسا ہونے لگا کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہیں سے شہد آیا تھا، مغافیر والا شہد، تو ایک خاص قسم کی بوٹی ہے مغافیر، تو شہد کے اندر بھی اسی بوٹی کا جو ہے وہ ایک بو یا خوشبو یا جو بھی ہے وہ اس بوٹی کی ہیٹ سی آ جاتی ہے، تو حضور کو وہاں پر وہ شہد نوش کرنے میں معمول سے زیادہ وقت لگنے لگا، تو بقیہ ازواج مطہرات جو ہیں ان میں کھلبلی مچ گئی کہ کیا وجہ ہے کہ آپ اب زینب کے پاس زیادہ دیر رک رہے ہیں، تو پوچھا تو آپ نے بتا دیا کہ میں وہاں پر وہ شہد پیش کرتی ہیں، میں شہد نوش کرتا ہوں اس لیے زیادہ وقت لگ جاتا ہے، اور پھر قسم کھا لی کہ آئندہ میں بالکل یہ نہیں کھاؤں گا، تو اس کا ایک وعدہ تو یہ ہے کہ شہد تو حرام نہیں تھا، آپ نے کیوں یہ قسم کھا لی، کیوں حالانکہ حرام اس معنی میں نہیں حضور نے کیا تھا کہ شہر حرام ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس کا اندیشہ تو ہوتا ہے کہ نبی کے کسی عمل کو امتی جو ہے وہ ایک آخری شریعت کا حکم سمجھ لے. جیسے کہ حضرت یعقوب نے اگر اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کر دیا تھا, نہیں کھاتے تھے کسی وجہ سے, مجھے بتایا گیا کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس لیے نہیں کھاتے تھے کہ انہیں گاؤٹ ہو گیا تھا, اور اطبا نے انہیں بتایا تھا کہ یہ اونٹ کا گوشت ہے جو سبب ہے اس کا گنٹھیے کے برس کا, تو آپ نے وہ چھوڑ دیا پھر کھانا, اور اس کے بعد وہ یہودیوں نے سمجھا کہ وہ حرام ہی ہے اور اس پر اعتراض بھی کیے پھر حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کی, اونٹ کا گوشت کیسے انہوں نے حلال کر دیا جبکہ یہ تو سابقہ شریعت میں حرام تھا. تو قرآن نے کہا لاؤ تورات دکھاؤ کہیں لکھا ہوا ہے اس میں. یہ تو اصل میں حضرت یعقوب نے اپنے اوپر ویسے ہی پابندی لگا لی تھی کہ میں استعمال نہیں کروں گا, اس سے مغالطہ ہو گیا. یہ مغالطہ ہو سکتا تھا حضور سے بھی کسی ایسے فعل سے. ایک اور واقعہ ایسا ہے کہ حضرت ماریہ قبطیہ جو حضور کے حرم میں آئی تھی, وہ مقوقس جو پیٹری آرک کا الیگزینڈریا کا, حضور نے جب اپنا تبلیغی خط اسے بھیجا تھا سن 7 کے بعد, سن 7 ہجری میں, تو وہاں اس نے بڑا اکرام کیا حضور کا جو بھی سفیر گیا تھا, اور وہ ساتھ ہی حضور کو تحفے بھیجے, ایک بہت عمدہ گھوڑا بھیجا اور یہ کہ دو کنیزیں بھیجی. ان ایک کنیز جو تھی ان میں سے یہ ماریہ تھی جن کو کہ حضور نے پھر اپنے پاس رکھا, اور ان کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا, ابراہیم نام آپ نے رکھا اس کا, وہ اگرچہ بہت ہی چھوٹی عمر میں فوت بھی ہو گیا. لیکن یہ کہ حضرت ماریہ کی طرف کچھ تھوڑا سا رجحان دیکھ کر, اس میں بھی پھر یہ ہے کہ ازواج مطہرات میں کچھ کھسر پھسر شروع ہوئی کہ حضور کی کچھ توجہ اور عنایت زیادہ ہو رہی ہے ان پر, تو اس پر بھی حضور نے قسم کھا لی کہ میں اب ماریہ سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا. ان دونوں واقعات میں سے کوئی نہ کوئی پس منظر میں ہے. یہ واقعات ہیں جو بیان کیے گئے ہیں تفسیروں کے اندر. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی کیوں آپ حرام کر رہے ہیں اپنے اوپر یا قسم کھا رہے ہیں استعمال نہ کرنے کی وہ شے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے. کب تبھی برداشت ازواجک, آپ چاہتے ہیں اپنی بیویوں کی رضا حاصل کرنا دل جوئی. واللہ غفور الرحیم, اللہ غفور ہے اور رحیم ہے, بخشنے والا اور مہربان ہے. قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم, اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے اپنی قسمیں کھولنے کا طریقہ. یعنی سورہ مائدہ میں آ چکا ہے کہ قسم کھائی ہو تو اس قسم کو توڑنے کا اور کھولنے کا کفارہ ہے, تو اب آپ کفارہ ادا کیجئے اور یہ قسم جو آپ نے کھا لی ہے جو نامناسب ہے اس قسم کو کھول دیجئے. واللہ مولاکم, اور یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کا, تم سب کا ہی, یعنی آپ کا بھی اور آپ کے اہل و عیال کا بھی اور اہل ایمان سب کا, وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارا مولا ہے, ولی ہے. وہو العلیم الحکیم, اور وہی ہے سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا, ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ کوئی معاملہ تھا جو کہ حضور نے حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, حضرت عمر کی صاحبزادی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی ام المومنین ہیں, انہیں کوئی راز کی بات بتائی لیکن کہہ دیا کسی اور کو بتانا نہیں ہے تم نے, بس وہ ان سے خطا ہوئی, غلطی ہوئی. کہتے ہیں یہ عورتوں کی کمزوری بھی ہوتی ہے, کسی بات کو رکھنا اپنے پیٹ میں ان کے لیے آسان نہیں ہوتا, واللہ عالم. بعض بہت سے مردوں کا مسئلہ بھی یہ ہے, لیکن یہ کہ انہوں نے وہ بات بڑی خاموشی کے ساتھ اور خفیہ انداز میں حضرت عائشہ کو بتا دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اب یہ بات حضور کے علم وحی کے ذریعے سے آ گئی کہ وہ راز انہوں نے نہیں رکھا بلکہ راز کھول دیا ہے. تو اس معاملے کو بھی بیان کیا جا رہا ہے, اس پر بڑی سخت سرزنش ہو رہی ہے. اور پھر جب حضور نے پوچھا کہ وہ کیا معاملہ تھا تم نے کھول دیا ہے, تو انہوں نے سب سے پہلے تو یہ پوچھا من امبا کا حاضہ, آپ کو کس نے بتایا. یعنی یہ جو ایک فوری رد عمل ہوتا ہے تو اس میں بجائے اس کے کہ معذرت کا انداز ہوتا کہ مجھ سے خطا ہو گئی, غلطی ہو گئی ہے. اب بیوی ہے, بیوی ظاہر بات ہے شوخی بھی برت لیتی ہے شوہر کے ساتھ, تو اسی بے تکلفی میں انہوں نے اس طرح پوچھا من امبا کا حاضہ, آپ کو کس نے بتایا. آپ نے فرمایا نمبا علی العلیم الخبیر, وہ بھی اسی طرح غصے کے عالم میں اللہ تعالیٰ حضور نے جواب دیا کہ مجھے اس ہستی نے بتایا ہے کہ جو علیم اور خبیر ہے. تو اس پر بھی یہ ذرا ایک ڈانٹ آ رہی ہے. ان دونوں چیزوں کا مفہوم ایک ہے, وہ یہ ہے کہ گھریلو زندگی میں باہمی محبت, باہمی اعتماد, ایک دوسرے کے احساسات کا, جذبات کا لحاظ اور پاس رکھنا یہ ضروری ہے. اسی سے گھریلو زندگی جو ہے اس میں چاشنی پیدا ہوتی ہے. لیکن ایک حد ہے, اس حد سے آگے جا کر فرض کیجئے ہم تو حرام کو بھی حلال کر لیتے, لیکن یہ کہ اللہ کے رسول کے لیے تو یہ ممکن ہے ہی نہیں کہ وہ کسی حرام شے کو حلال کر لے. البتہ حلال شے کو جو ہے اپنے لیے قسم کھا لینا, یہ معاملہ حضور سے ہو گیا تھا. تو اسی کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ نے اس ایشو کے اوپر بڑی بنیادی ہدایت جو ہے مسلمانوں کو عطا کر دی. وہی اصل نبی الہ آباد ازواجہ حدیثہ, اور جبکہ راز کے طور پر بتائی نبی نے اپنی بات اپنی ایک بیوی کو ایک بات, فلما نبعت بھی, تو جب انہوں نے اس کو ظاہر کر دیا, وعذرہ اللہ علیہ, اور اللہ نے مطلع فرما دیا اپنے نبی کو اس پر, عرف بعضہ وعرض عن بعض, تو حضور نے اس کا کچھ حصہ جو ہے جتلا دیا کہ یہ راز تم نے نہیں رکھا, اس کو پھر بھی آپ نے اپنے مروت اور شرافت کی وجہ سے پوری بات نہیں کھولی. فلما نبعہا بھی, تو جب نبی نے ان زوجہ کو بتایا وہ سب کچھ, قالت من انبعت ھذا, تو انہوں نے کہا چمک کر, جیسے کہتے ہیں چمک کر پوچھا آپ کو کس نے بتایا, انہیں یہ گمان ہوا ہوا کہ حضرت عائشہ نے یہ گڑبڑ کی ہے کہ انہوں نے بتا دیا, میں نے کہا تھا حالانکہ اس سے کہ بالکل کسی کو بتانا نہیں ہے, اور ہوتا یہی ہے کہ ہر ایک آگے یہی کہہ کر بات پہنچائے گی کہ دیکھنا یہ راز میں تم سے کہہ رہی ہوں, اس کو آگے نہیں پہنچانا ہے, اور ہو سکتا ہے ہوتے ہوتے پھر وہ پہلے ہی شخص کے پاس پہنچ جائے, پہلی عورت کے پاس, اور اس سے کوئی کہہ دیکھے میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں, کسی کو بتانی نہیں ہے, تو یہ جو ہے ایک سرکل کمپلیٹ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال انہوں نے پوچھا من ابا کہا گا, آپ کو کس نے بتایا یہ, قال نبانی العلیم الخبیر, مجھے بتایا ہے اس نے کہ جو سب کچھ جاننے والا ہے باخبر ہے, ان تتوبا اللہ ہے, اگر تم اللہ کی جناب میں توبہ کرو, فقط سغت قلوب و کما, تو تمہارے دل تو آمادہ ہو چکے ہیں, تمہارے دلوں میں پشیمانی پیدا ہو چکی ہے کہ تم سے غلطی ہوئی ہے, تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن یہ ہے کہ بس ایک خاص قسم کا وہ ناز والے نیاز کیا جانے, تو اس میں اس انداز میں ماننے میں ذرا جو ہے وہ رکاوٹ ہو رہی تھی کہ حضور سے وہ معافی مانگتی ہیں, اللہ کی جناب میں بھی توبہ کرتی ہیں, اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی سخت ڈانٹ آئی ہے. وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ, اگر تم دونوں یعنی حضرت عائشہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما, اگر تم دونوں گٹھ جوڑ کر لو گی ہمارے نبی کے خلاف, فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ, تو سن لو اللہ ان کا ساتھی ہے مددگار ہے, وَجِبْرَئِيل, اور جبرائیل ہے, وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ, اور تمام صالح اہل ایمان ہیں, وَالْمَلَائِكَةُ تو بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ, اور تمام فرشتے بھی اس کے بعد ان کے مددگار ہیں, عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ, ہو سکتا ہے اس کا پروردگار اگر وہ تمہیں طلاق دے دے, اَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ, تو ان کو بدل دے تمہاری جگہ پر, تم سے بہتر بیویاں دے دے, مسلماتن, جو مسلمہ بھی ہوں, مومناتن, مومنہ بھی ہوں, قانتاتن, فرما برداری کرنے والیاں ہوں, تائباتن, توبہ کرنے والیاں ہوں, عابداتن, عبادت گزار ہوں, سائحاتن, لذتوں سے آسائشوں سے بچنے والیاں ہوں, سیباتن, چاہے وہ پہلے ان کی شادی ہوئی بھی ہو اور وہ شوہر آشنا ہو, وہ اب کارا, اور چاہے وہ کنواریاں ہوں, تو اللہ تعالیٰ ایسی بیویاں اپنے رسول کو عطا کر دے گا. اب اس کے بعد آ رہا ہے اصولی بحث, یہ تو ایک واقعہ اور اس کے پس منظر میں بات وہ آ گئی سامنے کہ اگر تو شوہر اور بیوی کے درمیان عدم اتفاق ہے اور پھر اگر طلاق تک نوبت پہنچ گئی, تو اس کے یہ اصول ہیں, یہ قواعد ہیں, یہ ضوابط ہیں, یہ احتیاطیں اس میں کرنی ضروری ہیں, اور اگر یہ ہے کہ یہ محبت اس حد تک بڑھ رہی ہے تو اس کو بھی روک تھام کی ضرورت ہے کہ کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ کی شریعت کے احکام کے اندر کوئی دخل اندازی نہ ہونے پائے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے, وقودھا الناس والحجارہ, جس کا ایندھن بنیں گے انسان بھی اور پتھر بھی, علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, اس پر ایسے فرشتے معمور ہیں جو بڑے سخت دل ہیں اور تند خو ہیں, لا یعصون اللہ ما امرہم, وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے جو بات بھی ان سے فرمائی جائے, ویفعلون ما یؤمرون, اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم ہوتا ہے. یہ ایک پازیٹو رول ہے کہ جو گھر کا جو سربراہ ہے اس کے حوالے سے یہاں بیان کیا جا رہا ہے. ایک تو یہ ہم سمجھتے ہیں اپنے بیوی بچوں کے ہم کفالت کرنے کے جو ذمہ داری ہم پر ہے, ان کا کھانا پینا, ان کا لباس, ان کی ضروریات زندگی فراہم کرنا, بچوں کی تعلیم, ہم یہ اپنا فرض سمجھتے ہیں. یہ فرض نہیں سمجھتے کہ انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے کی کوشش بھی ہمارا فرض ہے. اصل زندگی وہ ہے, لیکن یہ کہ وہ زندگی تباہ ہو رہی ہو, برباد ہو رہی ہو, بچے نہ نماز پڑھ رہے ہوں, نہ روزے سے انہیں سروکار ہو, نہ دین سے کوئی تعلق ہو, نہ اللہ کا نام جانتے ہو, نہ رسول کا نام جانتے ہو, لیکن تعلیم جو ہے امریکن اسکول میں دلوائی جائے گی, وہ 5,000 کی فیس ہو رہی ہو, 10,000 کی فیس ہو, دے رہے ہیں لیکن کیا بنا رہے ہیں بچے کو, کدھر لے کر جا رہے ہیں بچے کو. یہ در حقیقت ہے جو مغالطہ چل رہا ہے. تو ہم نے دیکھا تھا کہ ایک طرف سورہ تغابن میں کہا گیا کہ ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم, وہ ایک نیگیٹو اسپیکٹ تھا کہ اپنے آپ کو بچا کر رکھو کہ ان کی محبت تمہارے دل میں اتنی زیادہ گھر نہ کر جائے کہ تم سے کوئی غلط کام کروا لے. یہاں یہ پازیٹیو اسپیکٹ آ رہا ہے کہ تمہارا کام یہ ہے کہ ان کی جہاں تم دنیاوی ضروریات کا خیال کرو اور اس کو ان کو فراہم کرو وہ چیزیں, وہیں پر یہ کوشش بھی کرو کہ جہنم کی آگ سے وہ بچ جائیں. بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے, اور اس آگ کا پتھر بھی ایندھن ہوں گے انسان بھی ہوں گے. اور پتھروں کا خاص طور پر یہی بات سمجھی گئی ہے کہ کیونکہ یہ بت پرست قوم تھی تو بت جو ہے پوجتے تھے, تو بتوں کو بھی ساتھ ہی جھونک دیا جائے گا. اور پتھر سے جو آگ جلے گی تو پھر اس کی سختی کا بھی اندازہ کر دیجئے, جیسے پتھر کا کوئلہ جو ہوتا ہے اس کی آگ کتنی سخت ہوتی ہے وہ عام جو لکڑی کا کوئلہ ہے اس کے مقابلے میں. تو یہ آگ کی شدت کے لیے بھی ہے, اور یہ بھی ہے کہ ان کی حسرت میں اضافہ ہو کہ جنہیں ہم پوجتے تھے, جن کے آگے دنڈوت کرتے تھے, جن کو سجدے کرتے تھے, وہ ہمارے ساتھ ہی آگ میں جل رہے ہیں. قو انفسکم واہنیکم نارم وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. اب اس میں اشارہ ہو رہا ہے تمہارے لاڈلے ہیں, تمہارے بچے ہیں, دنیا میں تم نے ناز و نام کے ساتھ پالا ہے, اچھی سے اچھی جو ہے ان کو خوراک دی ہے, اچھی سے اچھی لباس دیا, فراہم کیا ہے, ان کی فرمائشیں پوری کی ہیں, لیکن اپنی اس غفلت کی وجہ سے تم کن کے حوالے کر رہے ہو؟ جہنم کے ان فرشتوں کے حوالے کر رہے ہو جن کے دلوں میں کوئی نرمی نہیں آئے گی. وہ جب عذاب دیں گے اور چیخیں گے اور چلائیں گے تمہارے یہ لاڈلے اور پیارے, تو پھر ان کے دلوں میں کوئی نرمی نہیں آئے گی. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, وہاں اس جہنم کی آگ پر معمور ہیں وہ فرشتے کہ جو بہت تند خو ہیں, بہت زبردست ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم, اللہ تعالیٰ کی کسی بات جو ہے اس سے وہ اس کی معصیت کر ہی نہیں سکتے, نافرمانی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ یفعلون ما یؤمرون, وہی کریں گے جس کا حکم ہوگا. حکم ہوگا اسے جھونک دو جہنم میں, جھونک دیں گے. القیا فی جہنم کل کفار, ہم پڑھ چکے ہیں سورہ کاف میں, یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم, اور اس وقت کہہ دیا جائے گا کافروں سے, اے کافروں اب آج کے دن کوئی بہانے نہ بناؤ, کوئی معذرتیں پیش نہ کرو. انما تجزون ما کنتم تعملون, تمہیں تو وہی کچھ بدلے میں دیا جا رہا ہے جو کہ تم عمل کرتے تھے, وہی دیا جا رہا ہے. تو ہم نے تم پر زیادتی نہیں کی ہے, کوئی بغیر کسی گناہ کے کوئی سزا نہیں دے رہے, یہ تمہارے اعمال ہیں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اہل ایمان اللہ کی جناب میں توبہ کرو جو بالکل پاک توبہ ہو, خالص توبہ. یہ خالص توبہ کیا ہے؟ ایک صاحب نے سوال بھی کیا تھا چند دن ہوئے, ایک تو یہ کہ دل سے توبہ ہو کہ اللہ جو بھی خطا ہو گئی ہے, غلطی ہوگی ہے, بخش دے, آئندہ ہرگز نہیں کروں گا. یہ عزم مسمم دل میں ہوگا تب یہ توبہ ہے. اس عزم مسمم اور جو کچھ کیا ہے غلط کام اس پر پچھتاوا ہو, طبیعت میں رنج ہو, افسوس ہو, غم ہو کہ میں کیا کرتا رہا ہوں, یا میں نے کیا کیا ہے, کیا مجھ سے حرکت سرزد ہو گئی ہے, پچھتاوا حقیقی ہو, فیصلہ ہو کہ کبھی نہیں کروں گا, اور بالفعل اس کام کو چھوڑ دے. یہ ہے توبہ کی تین شرائط, اگر وہ حقوق اللہ کا معاملہ ہے. لیکن اگر حقوق العباد کا معاملہ ہے تو چوتھی مزید شرط یہ ہے کہ اگر کسی کا مال کھایا ہے تو کمپنسیٹ کرو, اس کا مال اس کو دو, یا اسے معافی حاصل کرو کہ بھائی میں نے ایک زمانے میں تمہارے ساتھ یہ زیادتی کی تھی, تمہارا اتنا مال میں نے ہڑپ کیا تھا, اب میرے پاس ہے بھی نہیں کہ دے سکوں, تم مجھے معاف کر دو, اسے معافی لے لو, اس سے پہلے کہ آخرت میں جاؤ گے تو وہاں پر تو جواب دہی کرنی پڑے گی اور تمہارے نیک اعمال جو ہے اس کے حوالے کر دیے جائیں گے, جو کلیمنٹ آئے گا کہ اس نے میرا مال ہڑپ کیا تھا. تو چوتھی شرط یہ ہے جو حقوق العباد کا معاملہ ہے کہ جن بندوں کا وہ معاملہ, یا تم معافی حاصل کرو یا کمپنسیٹ کرو, ورنہ قیامت میں تمہاری نیکیاں ان کے حوالے کی جائیں گی, اور تمہارے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو ان کے گناہ تمہارے اوپر لاد دیے جائیں گے. وہاں پہ کرنسی جو ہے کوئی روپیہ پیسہ سونا چاندی تو ہوگی نہیں, وہاں تو کرنسی اعمال ہے, نیکی اور بدی ہے. وہی ہے کہ جتنا ٹرانسفر ہوگا کریڈٹ اور جو ہو جائے گا ڈیبٹ ہو جائے گا. تو یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم, امید ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا. یہ میں نے کئی مرتبہ واضح کیا ہے, برائیوں کا ہونا جو ہے یہ تو انہونی بات نہیں ہے انسان کے لیے. جیسے انگریزی میں آپ کہتے ہیں ٹو ایر از ہیومن, غلطی کرنا یہ تو انسان کی سرشت میں داخل ہے. خلق الانسان من عجل, انسان اجلت پسندی سے پیدا کیا گیا. خلق الانسان ضعیفہ, انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. تو غلطی کا, خرابی کا ہونا, صدور, یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. اس پر اصرار نہ ہو, اس پر ڈیرا لگا کر نہ بیٹھ جائیں, اس پر جو ہے موت کے آنے سے پہلے پہلے ابھی جب تک زندگی کے پورے آثار باقی ہیں توبہ کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. تو فرمایا یکفر عنکم سیئاتکم, پھر بھی اگر کوئی چھوٹی موٹی خرابیاں رہ جائیں تو ظاہر بات ہے تین مرتبہ ہم قرآن میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ چھوٹے گناہ جو ہیں اللہ تعالیٰ خود بھی بخش دیتا ہے، نیک اعمال کے ذریعے سے وہ خود بخود دھلتے رہتے ہیں. یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن کہ اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا نہ اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم نہ ان کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے. نورہم یسعا بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے سامنے اور ان کے داہنی طرف. دیکھیے پہلی سورت تھی اس مجموعے کی سورہ حدید، اس میں بھی یہ مضمون آیا تھا. یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعا نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، بلکہ وہاں مزید یہ بھی آیا تھا کہ وہ جو منافق ہوں گے ان کے پاس کوئی نور نہیں ہوگا، اور وہ ان سے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ٹھہرو تھوڑا سا ہمارا انتظار کرو صبر کرو ہم تمہارے نور سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں. تو انہیں کہہ دیا جائے گا کہ یہ نور یہاں نہیں ملا ہے، یہ دنیا سے کما کر لایا گیا، جا سکتے ہو تو دنیا میں واپس جاؤ اور کماؤ، ایمان حاصل کرو اور عمل صالح کماؤ تو یہ نور ملے گا. اسی کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے. یہ اگرچہ مسبحات میں سے نہیں ہے، سورہ تحریم جو ہے اس کا آغاز مسبحات سے نہیں ہوا ہے، لیکن بہرحال اس گروپ کی آخری سورت ہے. پہلی سورہ حدید، آخری یہ سورہ تحریم، اور اس میں یہ مضمون آ گیا. نورہم یسعا بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور دوڑتا ہوا ہوگا ان کے سامنے. اور میری تعبیر یہ ہے واللہ عالم کہ قلب کا جو نور ہوگا نور ایمان وہ سامنے کی طرف ہوگا، اور دانا ہاتھ ہے نیکیاں کمانے والا، لہذا اس کا جو اعمال کا نور ہوگا وہ داہنی طرف ہوگا، اور یہ روشنی جو ہے لوگوں کو مختلف درجے کی ملے گی. حضور نے فرمایا کہ بعض لوگوں کا نور تو بس اتنا ہوگا کہ قدموں کے سامنے روشنی ہو جائے گی، وہ بھی بہت خوش نصیب ہوں گے اس وقت، لیکن قدموں کے سامنے روشنی ہے تو کہیں گڑھے میں تو آدمی نہیں گرے گا نا، کوئی سانپ کہیں بیٹھا ہوا اس کے اوپر تو پاؤں نہیں رکھے گا، اس لیے کہ اس کو تو نظر آ گیا جو چاہے ٹارچ ہے، چھوٹی سی ٹارچ ہے، لیکن اگر آپ کو رات کو کسی جنگل میں سے گزرنا ہو تو یہ ٹارچ جو ہے کتنی بڑی نعمت شمار ہوگی کہ اس کے ذریعے سے آدمی جو ہے بچتا ہوا نکل سکتا ہے. لیکن حضور نے فرمایا کچھ لوگوں کو ایسا نور ملے گا کہ جس کی روشنی مدینے سے لے کر صنعاء تک جائے گی، یمن تک. اب یہ نور حضرت ابوبکر صدیق کا ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اور پھر یہ کہ وہ نور کے جو انبیاء کا ہوگا، وہ نور کے جو سید النبیین کا ہوگا، تو اس کی کیا انٹینسٹی ہوگی، کتنا ہوگا، اس کا ہم قیاس ہی کر سکتے ہیں بس. تو یہ مختلف نور ہوں گے، کم بھی زیادہ بھی. نورہم یسعا بین ایدیہم و بایمانہم یقولون، اب جن کے پاس وہ نور کم ہوگا وہ اللہ سے دعا کریں گے، وہ کہتے ہوئے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے رب ہمارے ہمارے نور کو بھی ہمارے لیے کامل فرما دے، وغفر لنا اور ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ کم ہو گیا نا، روشنی جو کم ہو گئی ہے تو شاید ہمارے اعمال صالحہ جو ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں ہمارے گناہوں سے کہ اس کی روشنی جو ہے وہ تیز ہو سکے، تو اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو کنڈون فرما دے اور ہمارے اس نور کو بھی کامل فرما دے. انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ آپ کو تو ہر شے کی قدرت اور اختیار حاصل ہے. اب آ رہی ہے آیت جو سورہ توبہ میں ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کیجئے کافروں اور منافقوں سے اور سختی کیجئے ان پر، وما واہم جہنم و بئس المصیر، اور ان کا گھر دوزخ ہے اور بہت بری جگہ ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ منافقین کے خلاف قتال کوئی نہیں ہوا ہے، جہاد ہی ہوا ہے. یہاں جہاد کے معنی قتال نہیں ہوں گے بلکہ جہاد جد و جہد کرنا، ان کے خلاف سختی کرنا، ان کے خلاف اقدامات کرنا، جیسے کہ آپ نے غزوہ تبوک سے واپسی پر جو فرمایا کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، وہ چھوٹا جہاد تھا جو دشمنوں سے تھا، جو سامنے کے دشمن تھے، ابھی ہم جا کر جو ہے مدینے میں ان دشمنوں سے ایک معاملہ کریں گے جو ہمارے مارے آستین ہیں، جن کی قبائلی جو ہے عصبیتوں کی وجہ سے اندیشہ ہے کہ قبائل جو ہے ان کی حمایت کے لیے کھڑے نہ ہو جائیں. تو یہ گویا کہ زیادہ بڑا جہاد ہوگا، اور پھر آپ نے اس کے اوپر اقدامات کیے ہیں، سختیاں کی ہیں. تو دو مرتبہ یہ قرآن مجید میں آیت آئی ہے، اس لیے کہ حضور کے اپنے مزاج میں تو نرمی تھی، شفقت تھی، آپ کے اندر عفو اور درگزر کا مادہ بہت غالب تھا، اور اس سے ظاہر بات ہے کہ منافق جو ہیں وہ فائدہ اٹھاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے شفقت کے مستحق اہل ایمان ہیں، یہ منافقین اس کے مستحق نہیں ہیں, ان پر سختی کیجیے. وغلوز علیہ, ان پر سختی کیجیے. ماں باہ ہم جہنم, ان کا ٹھکانہ آگ بوزخ ہے. وبئس المصیر, بہت برا ٹھکانہ ہے. اب اس کے بعد خواتین کی تین قسم کی مثالیں دی جا رہی ہیں. بات کیا واضح کرنی ہے, کیونکہ یہ دونوں صورتیں جو ہیں سورہ طلاق اور سورہ تحریم یہ عائلی زندگی سے متعلق ہیں, تو خواتین کے بارے میں ایک بڑی بنیادی بات. عام طور پر ہمارے ہاں خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا دین جو ہے, جیسے کہ ہمارا نان نفقہ ہمارے شوہروں کے ذمے ہے, تو شاید ہمارا دین بھی شوہروں کے تابع ہے. شوہر نیک ہے, بہت دیندار ہے, تو بس ٹھیک ہے, ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا ان کے ساتھ. یہ نہیں ہے. عورت کا جو ہے اپنا معاملہ ہے, اس کی اپنی انڈیویجول شخصیت ہے, اس کے اپنے اعمال ہیں, اس کے لیے نیکی وہی ہوگی جو وہ کمائے گی. اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے چار مثالیں دی ہیں. دو بیویاں جو نبیوں کے گھر میں تھیں اور جہنمی تھیں, یہ پڑھ چکے ہیں ہم. حضرت لوط کی بیوی کا ذکر تو کئی مرتبہ آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے, ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امراۃ نوح وامراۃ لوط. اللہ نے مثال بیان کی ہے کافروں کے لیے, یعنی کافر عورتوں کے لیے, نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی. کانتا کہتا عبدین من عبادنا صالحین, وہ دونوں ہمارے دو نہایت نیک بندوں کے تحت تھیں, ان کے گھر میں تھیں, آباد تھیں. فخانتاہما, دونوں نے ان سے خیانت کی. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا, تو وہ دونوں شوہر جو ہیں بالکل نہیں بچا سکے انہیں اللہ کے عذاب سے. وقیل ادخل النار مع الداخلین, اور کہہ دیا گیا داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ. شوہر اللہ کے نبی ہیں, جلیل القدر پیغمبر ہیں, اور بیویاں جہنمی ہیں. معلوم ہوا انڈیپینڈنٹ معاملہ ہے. عورت کا اپنا کردار, اپنے اخلاق, اپنے اعمال, اپنی نیکیاں یا اپنی برائیاں, اس کا حساب کتاب اس کا اپنا ہے, شوہر سے اس کا کوئی تعلق نہیں. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ, اور اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے اہل ایمان کے لیے, یعنی اہل ایمان خواتین کے بارے میں. فرعون کی بیوی وہ آسیہ, جو بہت نیک خاتون تھی, اور غالباً وہ بنی اسرائیل ہی میں سے تھی, اور انہوں نے ہی جو ہے خاص طور پر کہہ کر قرۃ لی ولک, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ فرعون کی تلوار سے بچایا تھا. ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر اپنی محبت کا پرچاؤ ڈالا ہوا تھا, والقیت علیک محبت منی, تو یہ سارا کچھ اپنی جگہ پر ہے. تو وہ آسیہ ہیں, وہ بہت نیک خاتون تھی. گھر میں کس کے ہیں؟ فرعون کے بدبخت کے, جو خدائی کا دعوے دار ہے, انتہائی ظالم ہے, شقی ہے, اور وہ جو ہے باغی ہے, اللہ کا, اللہ کے رسول کا مخالف ہے. لیکن یہ کہ بیوی ہے, نیک ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ, جبکہ اس نے کہا آسیہ دے, پروردگار میرے لیے تو ایک گھر اپنے پاس جنت میں بنا دے, مجھے یہ محل کھانے کو دوڑ رہا ہے, مجھے یہ عیش پسند نہیں ہے, میں تو چاہتی ہوں کہ میرے لیے گھر بنا دے خاص اپنے پاس جنت میں. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ, اور مجھے نجات دے دے فرعون سے, وَعَمَلِهِ, اور اس کے عمل سے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, اور مجھے نجات دے دے ان ظالم لوگوں سے. یہ حضرت آسیہ کا معاملہ ہو گیا. اب تیسری بلکہ چوتھی مثال, جو کہ پہلی دو ہیں, حضرت لوط کی بیوی اور حضرت لوط کی بیوی, وہ دو ہو گئی, اگرچہ نوعیت ایک ہی ہے ان کی. دوسری نوعیت یہ ہے کہ شوہر جو ہے فرعون, بیوی جنتی. اب تیسرا ہے, ایک خاتون خود بھی نہایت نیک, نہایت سلیم الفطرت, نہایت عفت و عصمت کی حفاظت کرنے والی, اور اسے پھر ماحول بھی مل جائے حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کا, نبی نے پالا ہو, نبی کے گھر میں پرورش ہوئی ہو, نبی نے کفالت کی ہو, وہ نور علی نور ہے. فرمایا وہ مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا, اور بیان کی ہے مثال اہل ایمان کے لیے دوسری, وہ مریم کی کہ جو عمران کی بیٹی تھی, ابنت عمران التی احسنت فرجہا, جس نے اپنی شرمگاہ کی پوری حفاظت کی, یعنی یہ کہ عصمت اور عفت کا پورا پورا انہوں نے حفاظت کا معاملہ رکھا. فنفخنا فیہ من روحنا, تو ہم نے پھونک دیا اس میں اپنی روح میں سے. وصدقت بکلمات ربہا, اور وہ تصدیق کرتی رہی اپنے رب کی باتوں کی. وکتب ہی, اس کی کتابوں کی. وکانت من القانتین, اور وہ تھی بہت ہی فرما برداری کرنے والیوں میں سے. تو یہ گویا کہ نور علی نور کا معاملہ ہو گیا. ایک تو وہ ہے کہ جو جلیل القدر پیغمبروں کے ہاں جہنمی بیویاں, ایک شیطان اور فرعون اس کے گھر میں جنتی بیوی, ایک یہ ہے کہ نور علی نور. لیکن ظلمات بعضہا فوق بعض بھی تو کہیں ہونا چاہیے کہ نہیں, کہ عورت خود بھی خبیث ہو اور شوہر اس سے بھی اخبث ہو. تو یہ مثال بھی قرآن مجید میں موجود ہے، ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل، یہ ایک دوسرے سے بڑھ کر تھی کفر میں، شرک میں، حضور کی دشمنی میں. اسی لیے ایک پوری سورت قرآن مجید میں تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی ناراً ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. بارہ پرسوں انشاءاللہ وہ بھی ہم پڑھیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.